الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال الله تعالى في مقام آخر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وقال الله تعالى في مقام آخر ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم کہ بے شک اللہ تعالی حکم کرتا ہے تم کو ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کہ تم پہنچا دو امانتیں ان کی اہل لوگوں تک. امانت داری ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے. لا دین لمن لا امانت لہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا دین نہیں ہے کہ جس کے اندر امانت داری نہیں. لیکن امانت داری کا جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں وہ بس اس حد تک کہ کوئی غیر شخص آپ کے پاس آتا ہے, پڑوسی زیادہ سے زیادہ, یعنی قریب اس حد تک کہ وہ پڑوسی ہے, گھر کا فرد نہیں ہے, یا کوئی دور کا محلے دار یا کوئی اور ان نون آدمی, شہر کا رہنے والا, ملک کا رہنے والا, وہ آپ کے پاس آتا ہے اور اپنی کوئی چیز رکھوا دیتا ہے. تو اب یہ امانت ہے, تو ہمیں اس امانت کو, اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو اس کی اصل حالت میں واپس لوٹا دینا چاہیے جب وہ اس کی ڈیمانڈ کرے. تو یہ ہمارے نزدیک امانت کا کل مفہوم ہے. حتیٰ کہ بچپن سے جو ہم اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بارے میں پڑھتے آئے اسلامیات کی پتلی سی کتاب میں, اب وہ موٹی ہو گئی ہے لیکن اس کے اندر دوسرے مسئلے, خیر پہلے تو پتلی ہوتی تھی, تو اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات پڑھتے تھے تو اس کے اندر یہ پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امین تھے, صادق اور امین. تو امین کیا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر بھی اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور سفر پہ جاتے تھے اور واپس آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ امانتیں لے لیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امانتوں کا اتنا خیال ہوتا تھا کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی گئی تھیں, تو جب ہجرت مدینہ کی رات آئی کہ وہی مکہ مکرمہ کے کافر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے تھے اور باہر انتظار کر رہے تھے کہ نکلیں تو ان کے اوپر حملہ کریں یا اندر داخل ہو کر کے حملہ کریں, بہرحال قتل کا فائنل ارادہ کر کے آئے تھے سارے کے سارے, تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانتوں کا اتنا خیال تھا کہ اپنے بستر کے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لٹا کر کے گئے کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن کل صبح تم یہ امانتیں ان کے لوگوں تک پہنچا دینا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری تھی. تو امانت کا مفہوم ہمارے نزدیک اسی حد تک رہتا ہے, یقیناً یہ اس کے اندر شامل ہے, یعنی مال چاہے وہ کرنسی کی شکل میں ہو یا وہ چیزوں کی شکل میں ہو, تو یہ بھی امانت ہیں جب کوئی آپ کے پاس اس کو رکھواتا ہے. لیکن اللہ رب العزت جس امانت کا یہاں پر حکم فرما رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, یہاں پر صرف یہ امانت مراد نہیں ہے مال کی امانت اور اشیاء کی امانت، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے، جو جس کا بھی حق ہے، وہ حق اس تک پہنچاؤ، کیونکہ وہ اس حق کا اہل ہے، حقدار ہے۔ جو اپنا مال رکھواتے ہیں یا چیزیں رکھواتے ہیں تو وہ اس کے حقدار ہوتے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں منعن واپس کر دی جائیں، اچھی حالت میں، صحیح حالت میں، جب ان کو ضرورت پڑے یا ڈیمانڈ کریں تو ان کو یہ واپس کر دی جائیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ حق واپس کرو، اس کو مارو نہیں، اس کو خراب نہ کرو، اس کو ہڑپ نہ کر جاؤ۔ لیکن امانت کا مفہوم اس سے زیادہ بڑھ کر کے ہر لیول کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر امانت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اس کا حق پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دینے کے مفہوم میں داخل ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے اوپر حق، اس کو ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو کچھ کیا، ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان واسطہ بنے، ہمارے پروردگار کے بارے میں صحیح خبریں، کیسے عبادت کرنی ہے، کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیسے اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے، کیسے اس کی حق تلفی سے ہم نے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے حقوق آتے ہوں گے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے بغیر جہنم سے بچ نہیں سکتے، جنت میں داخل ہو نہیں سکتے، اور یہ تو موت کے بعد والی چیزیں، اس دنیا کی زندگی میں ہم سکون سے نہیں رہ سکتے جب تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل نہ کریں۔ اس دنیا کے اندر ہم فساد کا شکار رہیں گے، ہمارے گھرانے بھی فساد کا شکار رہیں گے، ہمارے ماحول معاشرہ بھی فساد کا، اور ہماری پوری دنیا بھی فساد کا شکار رہے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اوپر کتنا حق ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے اس حق کا۔ سب کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ان کو پہنچانا، ان کا حق ادا کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی سنتوں کا خیال کرنا، اور جو جو ان کی طرف سے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں ان سب کا خیال رکھنا، چاہے ان کے خاندان والوں کے حقوق آتے ہیں ہمارے اوپر، چاہے ان کے ورثاء کے حقوق آتے ہوں، چاہے ان کے صحابہ کے حقوق آتے ہوں ہمارے اوپر، جو کہ ہمارے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان واسطے بنے، ان حقوق کو ادا کرنا، سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیں صحابہ کے بارے میں خدا کا خوف کرنے کا حکم دیا ہے، تو صحابہ کا لحاظ کرنا، صحابہ کی عزت کرنا، صحابہ کی ناموس کی حفاظت کرنا، یہ صحابہ کا خالی حق نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے یہ ہمارے اوپر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امانت ہے ہمارے اوپر، تو ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، یہ حق ادا کریں۔ پھر اس کے بعد جتنے اور ہمارے پاس تعلقات ہیں، ہمارے اساتذہ کرام کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے، دینی اعتبار سے جو دین کے اساتذہ کرام ہیں یا دنیا کے علوم کے اساتذہ کرام ہیں، ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ پھر ہمارے جو بایولوجیکل رشتہ داریاں ہوتی ہیں، طبی رشتہ داریاں، ماں باپ، والدین، ان کا ہمارے اوپر کیا حق ہوتا ہے، اور پھر بہن بھائیوں کا حق ہوتا ہے، پھر گھر کے دوسرے افراد کا حق ہوتا ہے، بیوی کا حق ہوتا ہے، شوہر کا حق ہوتا ہے، اولاد کا حق ہوتا ہے، پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے۔ تو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں کہ تم ان امانات کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ تو اس کے اندر ہم بہت زیادہ غلطی کر لیتے ہیں، دانستگی کی یا نادانستگی کے طور پر۔ نادانستگی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا کہ ہمارے اوپر لوگوں کے کیا حقوق ہیں، تو اس وجہ سے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی حق تلفی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر نہ چاہتے ہوئے حق تلفی کے تو مرتکب ہوتے ہیں، لیکن جو حق ادا کرنے کا علم ہے، یہ علم حاصل کرنا فرائض میں سے ہے، یہ علم الحال ہے، یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یہ اس کے تحت آتا ہے، کیونکہ حقوق ادا کرنا یہ فرض ہوتا ہے انسان کے اوپر، اور فرائض کا علم حاصل کرنا یہ بھی فرض ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے علم حاصل نہیں کیا اس وجہ سے نادانستگی میں اس سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، تو اس سے وہ بچ نہیں سکتا کہ جی مجھے تو پتا نہیں تھا۔ بھئی کیوں پتا نہیں تھا آپ کو؟ آپ نے علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ جب بات سمجھائی جا رہی تھی تو آپ نے غور سے سنا کیوں نہیں، سمجھا کیوں نہیں؟ ہاں معلوم بھی ہے، ادا کرنے کی نیت بھی ہے، لیکن بتقاضۂ بشریت خطا ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، کوشش کے باوجود ادا ہو نہیں پا رہے ہوتے، وہ الگ معاملہ ہے۔ اس کے اوپر تو انسان بھی معاف کر دیتے ہیں، پروردگار تو رحیم و کریم ہے، پروردگار معاف کر دیں گے، لیکن علمی حاصل نہیں کر رہے ہیں، بات ہی نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، غور سے سنتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا اس کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے، دوسری چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو اس طرح سے تو پھر بچت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے بعد دانستگی میں، تو دانستگی کا معاملہ تو بہت زیادہ خراب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے ہم، بلکہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی مان کر کے چلتے ہیں، شیطان کی مان کر کے چل رہے ہیں، نفس کی مان کر کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ضد، اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ کون کھڑا ہوتا ہے؟ شیطان کھڑا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ضد ہے، وہ ہمارے اندر ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، وہ مقابلہ کرتا ہے۔ انا ربکم الاعلی، وہ جو فرعون تھا اس کے نفس نے بھی یہی کہا تھا، نعرہ لگایا تھا میں ہوں سب سے اعلی رب۔ اور اسی طریقے سے ہر بندہ جو کہ فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ گھر کا فرعون بننے کی کوشش کرے، چاہے ملک کا، چاہے صوبے کا، چاہے کسی دفتر کا، تو وہ بھی یہی کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اس کا نفس پکار رہا ہوتا ہے، تو وہ رب کے خلاف کھڑا ہو رہتا ہے انسان کا اپنا نفس۔ تو نفس کی مان کر کے جب ہم چلتے ہیں اور پروردگار کے نہیں مان رہے ہوتے، تو ہم پروردگار کی کتنی بڑی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہمارا بہت زیادہ خراب ہے کہ اس کو ہم نے دین کا حصہ نہیں سمجھا ہوتا، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر کے آئے تو فرما رہے ہیں کہ دین ہے ہی نہیں اس کے بغیر، لا دین لمن لا امانت له، اور ہمارے دین کے اندر اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، ہمارے دین میں اس کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے کہ ہاں بھئی سلسلے میں بیعت ہو گئے ہیں یا اصلاحی تعلق بنا لیا ہے، تو اکثر تو کوئی رابطہ شابطہ کوئی نہیں کرتا، کوئی پوچھتا پاچھتا کچھ نہیں ہے، اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ لیکن کوئی اگر کچھ رابطہ کرتا بھی ہے تو وہ آ کر کے کیا بتاتا ہے؟ معمولات بتاتا ہے، معمولات۔ جی آپ نے جو بتایا تھا نا ادھر بیان کے آخر میں کہ جی 6 معمولات ہوتے ہیں، استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور قرآن شریف پڑھنا اور مراقبہ کرنا اور وقوف قلبی کرنا، تو اس سے مجھ سے یہ تو ہوتا نہیں ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ میں کر لیتا ہوں اور یہ نہیں کر لیتا ہوں۔ بھئی شروع میں تو ٹھیک ہے، معمولات تک بات چلتی ہے، لیکن معمولات مقصود نہیں ہے، وہ تو کر نہیں ہے جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف بھیج رہے ہیں تو کیا آپ شیخ پہ احسان کر رہے ہیں؟ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے آپ کے اوپر، آپ شیخ کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ جو گناہ مستقل کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو قرآن شریف کے پڑھنے کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن یہ مقصود نہیں ہے کہ اس سے آپ کی اصلاح نہیں ہونے والی ہے۔ مقصد تو ہے کہ معمولات کرنے سے معاملات کے اوپر کوئی فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا ہے، معاملات بہتر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، کیا مطلب آپ امانتیں ان کے اہل لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے ہیں، یہ بتائیں نا ذرا۔ جی درود شریف تو پڑھ لیتا ہوں اور استغفار تو پڑھ لیتا ہوں، مراقبہ بھی کر لیتا ہوں اور قرآن شریف کی تلاوت بھی کر لیتا ہوں، اور یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اگر بیوی ہیں تو شوہر کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ یہاں پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا ہے؟ پہلے جو حالات تھے ویسے ہی چل رہے ہیں یا الٹے اور زیادہ خراب ہونے چلے شروع ہو گئے؟ الٹا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بیوی کا ناک میں دم کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے دنیا کے نام پہ ناک میں دم کرتے تھے، اب دین کے نام پہ ناک میں دم کرنا شروع کر دیا ہے، یا بیوی صاحبہ نے اس کی طرح کا معاملہ شروع کر دیا ہے۔ झूठ बोल बोल करके, पहले दुनिया वालों से झूठ बोलते थे, अब दीन वालों से झूठ बोलते हैं। ये भी दीन आ गया जिंदगी के अंदर, ये दीन आना होता है। पहले दुनिया वालों से झूठ बोलते थे, अब दीन आ गया है तो दीन वालों से झूठ बोलते हैं, अब शेख से झूठ बोलते हैं आकर के। बड़ी बड़ी दीनदारी आ गई जिंदगी के अंदर, अब दीनी टर्मिनोलॉजीज के साथ झूठ बोलते हैं। ये हमारी दीनदारी है। तो मकसूद इसका जो है, ये दवा है, ये मामूलात जो होते हैं ये दवा होते हैं, दवा से पेट नहीं भरता। दवा खाना जिंदगी का मकसद नहीं होता। जिंदगी का मकसद होता है कि इंसान की सेहत अच्छी हो जाए, इंसान की जिंदगी अच्छी हो जाए। सारी जिंदगी दवा को थोड़ी खानी है, दवा सही तरीके से खा लें, सेहत अच्छी कर लें, फिर उसके बाद जिंदगी गुजारें, उसके बाद मामलात अच्छे करें, लोगों के हुकूक अदा करें, लोगों की हक तलफी ना करें, अल्लाह की हक तलफी ना करें। सच बोलना अल्लाह ताला का हक है, अल्लाह ताला का हक है ये। और जब हम किसी से झूठ बोल रहे होते हैं, चाहे दुनियावी बैकग्राउंड के साथ झूठ बोल रहे हो, चाहे दीनी बैकग्राउंड के साथ झूठ बोल रहे हो, हम अल्लाह ताला का हक मार रहे होते हैं। बीवी शौहर के हुकूक में, पिछले दिनों हमारे हजरत का एक खुतबात से ना, एक हमारे भाई हैं शेख साहब, तो वो रोजाना के हिसाब से पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी हजरत जी की नसीहत है, तो वो खुतबात के अंदर से एक पेज निकाल करके भेजते हैं। तो उसमें जो चीज समझ में आती है कि हाँ जी इस वक्त सालकीन के लिए ये चीज ज्यादा रेलिवेंट है, तो वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं हम, तो आप लोगों को मिलती रहती होगी। तो उसमें से पिछले दिनों उन्होंने यही भेजा कि जिसके अंदर के शौहर और बीवी दोनों का मामला एक पेज में हजरत ने एक खुतबे में इस तरह से बयान किया था कि जी वो शौहर ऐसे करते हैं, क्या वो था कि मनफी सोच है, इस किस्म की कोई चीज थी, और फिर मनफी सोच से जो है वो मामला खराब होते हैं। तो पहले जो है वो शौहर की गलती लिखी हुई थी और उसके बाद फिर बीवी की गलती लिखी हुई थी। तो अब इस आजिज ने जो आगे सालिकीन तरीकत को उसको फॉरवर्ड किया, तो भाइयों से मदद लेकर के एक काम ये किया कि उसी एक पेज के अंदर से पहले के जो दो जुमले थे वो तो न्यूट्रल थे कि हर एक के लिए थे कि भाई नेगेटिव मनफी सोच नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद था शौहरों वाला मामला और फिर उसके बाद था बीवियों वाला मामला। तो एक के अंदर ये किया कि शौहर वाले मामले को जो है ना वो वाइटो करवाया, ब्लैंक आउट करवाया, और सिर्फ बीवी वाला मामला रहने दिया कि बीवियां ये गलती करती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से फरमाया कि नाशुक्री होती है, गीबत और नाशुक्री, ये दो वजूहत होंगी कि जिसकी वजह से औरतें जहन्नुम के अंदर जाएंगी। तो ये इतनी बड़ी गलती होती है बीवियों की कि इसकी वजह से बीवियों को जहन्नुम में जाना पड़ेगा, तो इसको ना एक सफे के अंदर छुड़वा दिया और शौहर वाली चीज को जो है वो मिटवा दिया, और दूसरी कॉपी के अंदर बीवी वाली चीज को मिटवा दिया और शौहर वाली चीज को रहने दिया। तो जो बीवी वाली गलती वाला सफा बन गया तो उसको बीवियों के यानी औरतों के ग्रुप्स के अंदर, औरतों की क्लासेस के अंदर भेजा, और जो शौहर वाली गलती का जो था सफा या कॉपी, शौहर की गलती वाली कॉपी थी तो उसको मर्दों वाले ग्रुप्स के अंदर, मर्दों वाली क्लासेस के अंदर भेजा। भाई ऐसा क्यों किया? हमारे हजरत ने तो ऐसा नहीं किया था, उन्होंने तो बयान के अंदर दोनों का तस्करा किया था एक साथ, और खुतबात के अंदर भी दोनों का एक साथ लिखा हुआ है, उन्होंने तो ऐसे नहीं किया था, तो हमने ऐसा क्यों किया? उसकी वजह यह थी कि ऑडियंस के हिसाब से बात करनी पड़ती है, ऑडियंस के हिसाब से मैसेज को जो है वो चेंज भी करना पड़ता है, कुछ मैनिपुलेट करना पड़ता है। बड़े जो होते हैं ना, बड़े जो है वो एक जनरल बात कर देते हैं जो हर एक के ऊपर अप्लाई होती है। अब ऑडियंस का ये काम होता है कि उसके अंदर से अपने फायदे की चीज को पिक करे और बाकी को छोड़ दे। लेकिन जो छोटे होते हैं तो वो फिर खास नुस्खा लिखते हैं कि जो कि खास किसी मरीज के लिए होता है। तो बड़े का नुस्खा गलत नहीं था कि उसके अंदर रद्दो बदल का और खुर्द बुर्द करने की जरूरत पड़ी, शायद वो गलत नहीं था, لیکن ہم جس آڈینس سے ڈیل کر رہے ہیں تو ہمارا تجربہ مستقلا یہی بتا رہا ہے کہ نام کے ہم سالک ہوتے ہیں لیکن کام جو ہے نا وہ ہم اصل میں شیطان کے سالک والا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی من مرضی چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر شوہر اور بیوی دونوں کے جہاں پہ سامنے آتی ہیں نا، تو بیویاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر شوہر کی غلطیاں پڑ رہی ہوتی ہیں، اور شوہر جو ہوتے ہیں اس کے اندر بیوی کی غلطیاں پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ بھائی بیویوں کو بیوی کی غلطی بتاؤ، شوہر کو شوہر کی غلطی بتاؤ، کیونکہ اس وقت معاملہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ تو بہتر یہ کہ دوسرے کی چیز ان کو بھیجو ہی نہ، کیوں خامخواہ مزید جو ہے وہ شیطان کی ہیلپ کر رہے ہیں، کیوں شیطان کی مزید ہیلپ کریں۔ تو شیطان کے راستے کے اوپر تھوڑی ایک دیوار کھڑی کرو اور کام کو آسان کر کے بھیجو تاکہ موقع ہی نہ ملے، کیونکہ حال اس وقت اتنا برا ہو چکا ہے، اتنی زیادہ نفس پرستی اور انانیت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے کہ بالکل ہی جو ہے نا وہ بات ماننے کے موڈ میں کوئی بھی نہیں نظر آتا، بالکل نظر نہیں آتا۔ بس موقع مل جائے اگلے کے اوپر حملہ کرنے کا، اٹیک کرنے کا کہ دیکھو 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 تمہاری یہ غلطیاں نا، یہی تو میں کہہ رہا تھا تم سے اتنی دنوں سے، تم ہی ایسے کرتی ہو، تمہاری ہی ساری ساری غلطی ہے، اور اپنی غلطی کے بارے میں پڑھنا ہی نہیں ہے، اپنی غلطی کے بارے میں دیکھنا ہی نہیں ہے، اور جن کو شیخ کہتے ہیں ان کی سننی نہیں ہے، کچھ بالکل ہی نہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا ہوا ہے اور یہ نظر آ رہا ہے بالکل سامنے، ہر گھر کے اندر اتنا فساد، اتنا فساد کیوں ہے بھائی؟ جبکہ عبادت بھی کر رہے ہیں، مراقبے بھی کر رہے ہیں، اور علم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور فلانا بھی ڈھمکانا بھی، داڑیاں بھی اتنی لمبی لمبی رکھی ہوئی ہیں، برقعے بھی جو ہے وہ کالے کالے پہن رہے ہیں، پھر یہ کیوں حال ہے؟ تو کیا کریں گے اس طریقے سے؟ پھر کیا خاک اس طریقے سے اصلاح ہوگی؟ کیا خاک اس طریقے سے دین کے اندر آگے بڑھیں گے؟ وقت ضائع کر رہے ہیں، زندگی ضائع کر رہے ہیں، بچوں کی طریقے سے لڑتے ہیں، بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کچھ لوگ تو جانوروں کی طریقے سے لڑتے ہیں، بچوں کی طریقے سے بھی نہیں، جانوروں کی طریقے سے لڑتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ؟ اس لیے اس زندگی کو لے کر کے آئے تھے؟ اس عمل کے ذریعے سے جنت کمانی ہے؟ دنیا کی زندگی بھی جہنم ہے، اور مرنے کے بعد بھی جہنم ہی ملے گی، 100% جہنم ملے گی اس کے بعد۔ کیا فائدہ ہے ایسے دین کا؟ کیا فائدہ ہے ایسے بیانات سننے کا اور کتابیں پڑھنے کا؟ جانوروں کی طرح سے زندگی گزارنی ہے تو دین کے اوپر ٹھٹکا ٹھپا لگایا ہوا ہے خالی کہ جی ہم تو بہت دیندار ہیں، جتلا رہے ہوتے ہیں ساری دنیا کے اوپر کہ جی ہم تو بہت دیندار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میزان قائم کیا ہے اس دنیا کے اندر۔ سورہ رحمان کی بھی تفسیر ایک کلاس میں چل رہی ہے، تفسیریں تو بہت ساری چل رہی ہیں، چار چار تو ماشاءاللہ تفسیر کی کلاسز چل رہی ہیں، اور ہر چیز ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، ہر چیز کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اونچا کیا اور میزان کو قائم کیا، میزان کو اس کے اندر رکھا، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان کے اندر ایکسس نہ کرو، بغاوت نہ کرو تولنے کے اندر، میزان قائم کرنے کے اندر۔ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ، پھر فرما رہے ہیں، تیسری آیت ہے یہ، پہلی آیت وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ، سورہ رحمان کے اندر کہ آسمان کو بلند کیا اور میزان کو یہاں پہ رکھا، کس لیے رکھا؟ ان لا تدغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان کے اندر خرابی نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ پھر فرما رہے ہیں وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، اور تم وزن کو قائم کرو، بیلنس کو قائم کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، برابری کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، جیسے جس کا حق ہے ویسے اس کو ادا کرو۔ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، پھر وہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں، اور میزان کے اندر گھٹاؤ نہیں، کمی بیشی نہ کرو، کہ جب اپنا حق لینا ہے تو پورا لینا ہے بلکہ زیادہ لینا ہے، जितना बनता भी नहीं है ना उतना अपना हक लेना है, और जब अदा करना है तो घटा करके अदा करना है, खसारे के साथ अदा करना है। इसी को अल्लाह ताला ने एक और मुकाम पे वैलुल मुतफ़फ़ीन, वैल है उन लोगों के लिए, खराबी है या जहन्नुम की एक ऐसी वादी का नाम है वैल कि जिससे कि जहन्नुम खुद पनाह मांगती है रोजाना, उस वादी का नाम वैल है। और ये वैल किसके लिए है? अल मुतफ़फ़ीन के लिए, जो नाप तोल के अंदर कमी करते हैं, हुकूक अदा करने के अंदर दानिस्तगी तौर पर कमी करते हैं, या अपनी हठ धर्मी की और जिद की वजह से कमी करते हैं। नहीं दूंगा मैं हक इसको, क्या कर लेगी मेरा, मां बाप के हुकूक का ढंडोरा पीटा हुआ होता है और उसके बहाने जो है वो बीवी के ऊपर जुल्म ढा रहे होते हैं कि जी मां बाप की फरमाबरदारी से जन्नत मिल जाएगी। कोई नहीं मिलेगी तुम्हें जन्नत, जहन्नम में जाओगे तुम मां बाप की फरमाबरदारी करके, क्योंकि मां बाप की फरमाबरदारी यहां पे अल्लाह की नाफरमानी बन रही है। कब्जा कर लेते हैं बीवी के माल के ऊपर, हक मेहर अदा नहीं करते हो उसको, हुकूक अदा नहीं करते हो उसको, उसके ऊपर उसके जुल्म कर रहे होते हैं बीवी के ऊपर, घर के अंदर ताने दे रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं, क्या क्या कुछ नहीं कर रहे होते हैं बीवी के साथ। और किस नाम पर, वो जी अम्मी के, अम्मी को की भी तो बात माननी होती है ना जी, उनके भी तो पैरों तले जन्नत है ना जी, और बाप की रजा के बगैर तो अल्लाह ताला राजी नहीं होगा ना जी, तो अब तो करना पड़ेगा जी। बेगम बीवी की क्या हैसियत है जी, बीवी कौन होती है जी। तो सारा का सारा मसला वही है, कलिमतुल हक युरीदु बिल बातिल, हक कलमा है जी, क्योंकि सबका सब हदीस के अंदर मौजूद है, लेकिन उसको इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? अपनी नफ्स परस्ती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी हट धर्मी, अनानियत, जिद, तकब्बुर, उजब, इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उन हदीसों को। ऐसे कोई जन्नत नहीं मिलने वाली है किसी को भी। तो हम समझते हैं कि जी हम तो बिल्कुल कोई गलती होती नहीं हमसे, हम तो बिल्कुल सब काम ठीक कर रहे होते हैं, कोई हमें कुछ कहे ना सही। ये आज जब इस मौजू के ऊपर सोच रहा था, सोच के आ रहा था, दिल में बातें बहुत सारी आ रही थी, क्योंकि चल रही है इस तरह की, बहुत सारे लोगों के हालात आते हैं, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा घरों के अंदर, दुनिया के सामने बड़े इज्जतदार बने हुए होते हैं और घर के अंदर इस किस्म के जाहिल और जंगली और जानवर बने हुए होते हैं हम, तो इस वजह से बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। तो आज इसको याद आया कि आज से तकरीबन पता नहीं 16-17-18 साल पहले की बात होगी, ये आज अमेरिका में जेल में जाया करता था। एक भाई थे तो उनके साथ, वो उनके पास लाइसेंस था जेल में जाकर के दावत तबलीग करने का काम, तो याजिज भी उनके साथ जाना शुरू हो गया। तो मैं कुछ किताबें वगैरह लेके जाता था, फिर वो एक जगह वो देते थे, वहां पे फिर जेल में से जो लोग भी इस्लाम के बारे में सुनना चाहते थे तो वो आते थे, फिर उनके सामने कुछ बात की जाती थी, वो सुनते थे, फिर चले आते थे, फिर अगले तो हफ्ते फिर से इस तरह से होता था। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुसलमान भी आते थे इस तरीके से। तो एक दफा जो जेल की एक वार्डन, एक पुलिस वाली औरत बैठी हुई थी, तो उसके पास खड़ा मैं इंतजार कर रहा था कि भाई आगे से वो कॉल आएगी तो फिर अंदर जाऊंगा। तो वो मुझे कहती है कि तुम्हारे पास क्या है, किताबें वगैरह मुझे दिखाओ जरा किताबें। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया, हाँ भाई ये शायद मुसलमान हो जाए, अल्लाह करे मुसलमान हो जाए, ईसाई है लगती है। तो बड़ी खुशी से वो अच्छी सी किताब दी जिसके अंदर कॉन्वर्ट औरतों के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां थी। तो वो कुछ देर ना वो देखती रही, फिर उसके बाद मुझे कहती है कि ये तुमने क्या किया हुआ है। तो मुझे एक सफा दिखाती है कि तुमने इस सफे के ऊपर जो है ना ये हाईलाइट क्यों किया हुआ है कुछ चीजों को, तुम ये किताब लोगों को पढ़ने के लिए दोगे। मैंने कहा मैं पढ़ने के लिए दूंगा, अच्छी अच्छी स्टोरीज है इसमें। कहती है कि तुमने इसमें ये अंडरलाइन क्यों किया हुआ है, ये हाईलाइट क्यों किया हुआ है, गोया कि तुम जो है ना वो लोगों को ये गाइड करना चाह रहे हो कि तुम वो ये वाली चीज पढ़ें जो तुमने हाईलाइट करी हुई है, तुम अपनी समझ जो है वो लोगों के ऊपर ठूसना चाह रहे हो, तुम लोगों को जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। भाई तुम पूरा की पूरी किताब दे दो, कुछ हाईलाइट ना करो, लेट पीपल रीड इट ऑन देयर ओन एंड अंडरस्टैंड व्हाट एवर दे अंडरस्टैंड ऑन देयर ओन, खुद से इसके अंदर से नताइज अखज करने दो, तुम लोगों को इस तरीके से गाइड क्यों कर रहे हो। तो खैर मैं उसको क्या जवाब देता, बात भी मुझे बाद में समझ में, कहने क्या चाह रही थी असल में, खैर उस वक्त कॉल आ गई, किताब ली, अंदर चले गए काम से काम। फिर बाद में मैंने सोचा कि ये कहना क्या चाह रही थी असल में। ये कह रही थी ये कि बाद में जब चीजें खुली ना और लोगों के साथ वास्ता पड़ा तो समझ में आया कि कहना ये चाह रही थी कि तुम किसी को कुछ कहो नहीं, कुछ ना कहना किसी को। हर बंदा इंडिपेंडेंट है, हर बंदा आजाद है, खुद से उनको समझने दो, खुद से उनको पढ़ने दो। बेसिकली वो गैर मुकल्लदियत वाली बात कर रही थी, वही गैर मुकल्लद। खुद से पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, खुद से हदीस भी पढ़ो, खुद से इसके अंदर से फिकह के मसाइल निकालो, खुद से उसके ऊपर अमल करो। ये मौलवियों की बात मानने की क्या जरूरत है, किसी को तुम्हें गाइड करने की क्या जरूरत है, खुद से करो। तो ये जो मिजाज है ना, ये मिजाज जो है ये इधर से आया है, ये इधर से नहीं आया, हमारे दीन से नहीं आया मिजाज। हमारे दीन में तो अल्लाह ताला ने जब आदम और हव्वा को दुनिया में भेजा ना, तो ये नहीं कहा कि अब खुद से समझो, खुद से पढ़ो, खुद से अमल करो। कहा नहीं, मैं तुम्हारे पास हिदायत ऊपर से भेजता रहूंगा, किताब भी भेजूंगा, रसूल भी भेजूंगा, वो तुम्हें बताएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। खुद नहीं तुम कर सकते, तुम्हें अकल बेशक मैंने दी है, लेकिन शरीयत के अहकामात, हलाल और हराम के अहकामात, मकरूह और मुबाह के अहकामात, ये तुम खुद से नहीं निकाल सकते, इतनी अकल मैंने तुम्हें नहीं दी है। जबकि शैतान क्या करता है, शैतान कहता है नहीं, ये हिदायत का जो निजाम है ये तो सारा का सारा मसला है मेरे खिलाफ। ये अगर बीच में आ गया, अगर लोगों ने इसकी जरूरत महसूस करनी शुरू कर दी, तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी उसके बाद। तो वो कहता है नहीं, खुद से पढ़ो, खुद से सीखो, खुद से अमल करो, जो भी करना है खूब इबादतें करो, अपनी मन मर्जी के हिसाब से करो, अपनी समझ के हिसाब से करो। तो ये शैतान का निजाम है, एक रहमान का निजाम है, एक शैतान का निजाम है। तो हम जो ये समझ रहे हैं ना कि जी ये हम सब कुछ खुद से कर लेंगे, ये नहीं कर सकते। और खुसूसन अमानतों वाला मामला, हुकूक वाला मामला, ये तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव मामला है। इसके अंदर तो और भी ज्यादा, इबादात में तो फिर चलो कुछ सुस्ती वुस्ती आती है तो वो इधर उधर से बातें सुनते हैं तो जरा एक इंस्पिरेशन पैदा हो जाती है, एक मोटिवेशन पैदा हो जाती है, कुछ इबादतें कर लेते हैं। फिर हम भेड़ चाल में भी बहुत सारी इबादतें हो जाती हैं, सभी जा रहे हैं भी उम्रे पे, चलो हम भी चलते हैं, उम्रे भी हो जाते हैं, हज भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जहां पर हुकूक की बारी आती है ना, तो वहां पर यह भेड़ चाल भी नहीं चलती फिर कि जी सब हुकूक अदा कर रहे हैं तो चलो मैं भी हुकूक अदा कर देता हूं। जी नहीं, हुकूक के मामले में भेड़ चाल भी नहीं काम आती फिर। वहां पर तो ऐसी गोट अटकती है ना, ऐसी जो है ना, फिर अपना नफ्स रास्ते में आता है और शैतान ऐसा उसको पीछे से हवा दे रहा होता है, पुश कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है कि हुकूक तो फिर अदा हो ही नहीं सकते। इसके लिए तो आम नॉर्मल मोटिवेशन इज नॉट इनफ, इसके लिए तो सुपर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, इसके लिए तो सुपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि इस रास्ते के अंदर तो शैतान धोखे के जरिए से कि नहीं नहीं हक अदा नहीं करना, हक मांगना है, हक तो लेना है तुमने, ये तो तुम्हारा हक बनता है, ये तो तुमने छीनना है बाय हुक और बाय क्रुक, तलवार के जरिए से छीनो या जुबान के जरिए से छीनो, ये तो तुम्हारा हक बनता है, अगले को थोड़ी अदा करना है तुमने। तो इस मामले के अंदर तो बहुत ज्यादा इंसान को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये किताबी बुनियाद पर नहीं हो सकता कि किताब के अंदर हुकूक पढ़ लिए, अब जी माशाल्लाह मां को मां का वाला हक दे रहे हैं और बाप को बाप वाला देंगे और बीवी को बीवी वाला देंगे, क्योंकि किताब में पढ़ लिया था हमने जी कि बीवी का क्या हक होता है और इधर का क्या हक होता है, इधर का क्या हक होता है। ये ऐसे नहीं हो सकता। हुकूक के मामले में ना हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, हमें एक्टिवली सीखना पड़ता है, एक्टिवली पूछना पड़ता है कि जी इस मामले के अंदर क्या मेरा हक बनता है कि नहीं हक बनता है, मेरे ऊपर क्या हुकूक आ रहे हैं इस मामले के अंदर, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बगैर जो है वो इंसान हुकूक अदा नहीं कर सकता। और हुकूक का मामला जो है वो सबको ही पता है कि हुकूक लिबाद अल्लाह ताला भी नहीं बख्शेंगे, अल्लाह ताला अपने हक तो बख्श देंगे, जो शिर्क के बाद वाले हुकूक आते हैं अल्लाह ताला बख्श देंगे। किसी के ऊपर रहम आएगा, किसी के लिए शफात हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन जो बंदों के हुकूक आते हैं तो वो तो ऐसे नहीं बख्शे जाएंगे ना। वो तो हमारे हजरत ने एक वाकया सुनाया था, हम तो पता नहीं क्या होगा हमारा, कि जी एक साहब जो है वो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में आए, तो गजाली रहमतुल्लाह ने पूछा कि जी तुम्हारा क्या बना आगे जा करके, तो उन्होंने कहा जी मेरा हिसाब किताब तो सारा मुकम्मल हो गया है लेकिन जन्नत में मैं अभी तक दाखिल नहीं हो सका हूं। अच्छा भाई क्या, तुम तो बड़े नेक थे, तुम्हारा हिसाब किताब भी पूरा हो गया, तो अब जन्नत में क्यों नहीं दाखिल हो पा रहे हो? तो जी वो एक सुई मैंने किसी से ली हुई थी, वो मैंने उस बंदे को वापस नहीं करी थी, तो जब तक मेरे वरसा वो सुई उस बंदे को वापस नहीं कर देते मेरा जन्नत में जाना अटका हुआ है। तो हमारा क्या बनेगा? हजरत ने एक वाकया सुना करके कहा हम तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम, हम तो पूरा पूरा प्लॉट खा जाते हैं, पूरी पूरी जमीन खा जाते हैं, पूरा पूरा घर खा जाते हैं, पूरी पूरी जिंदगी खा जाते हैं किसी की पूरी जिंदगी किसी की बर्बाद करके रख देते हैं, और फिर हम जो है वो हज और उम्रे और वजीफे और तहज्जुदें और सारी की सारी चीजें माशाल्लाह और इल्मी बातें और पूरी दुनिया को दावत और तबलीग और सब कुछ ही कर रहे होते हैं साथ साथ, तो हमारा क्या बनेगा? हमने बहुत लोगों को रुलाया हुआ है, जानबूझ करके रुलाया हुआ है बहुत सारे लोगों को, तो हमें चाहिए कि हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हों। ये खाली मर्दों के साथ नहीं, औरतें सुने कि हाँ जी हम तो बड़े कमजोर थे और हम तो मासूम हैं, बहुत बुरा मामला है, औरतों की तरफ से भी बहुत बुरा मामला है और मर्दों की तरफ से डेफिनेटली एक दर्जा ऊपर है ना। अल्लाह ताला ने मर्द को एक दर्जा ऊपर बनाया ना, तो उसी तरीके से जब ज्यादती करने पर आता है ना तो मर्द भी एक दर्जा ऊपर जाकर के ज्यादती करता है। तो हर एक को कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं या खता के तौर पर हो रहा है, तो फिर माफी तो मांग लेना, कम से कम बंदे से माफी मांग ले। बंदे से माफी मांगना मुमकिन नहीं है तो अल्लाह ताला से तो माफी मांग सकते हैं कि अल्लाह आपके पास इतने खजाने हैं, आपका जो जोर है वो इंसानों के फैसलों के ऊपर भी चलता है, वो इंसानों के दिलों के ऊपर चलता है। आप ही तो किसी के दिल में बात डालते हैं ना कि जी फलाने को ये दे दो, फलाने को वो दे दो, फलाना के ये काम कर दो। तो अल्लाह अगर आप किसी के दिल में बात डाल दें कि उसका मेरे ऊपर जो हक आता है वो मुझे वो हक माफ कर दे, तो आपके लिए क्या मुश्किल काम है। लेकिन उसके लिए जब तक इस गलती को हम तस्लीम नहीं करेंगे कि हां मैंने फलाने शख्स का हक मारा हुआ है, मैं कर रहा हूं उसके साथ ये बुराई, तो उस वक्त तक तो हम ये दुआ भी नहीं मांग सकते अल्लाह ताला से। इस दुआ की भी कोई हैसियत ही नहीं है, ये सिर्फ अल्फाज कह देने से तो मामला नहीं होता ना। जब तक इंसान अपनी गलती को तस्लीम ना करे, अल्लाह ताला से माफी किस चीज की मांग रहा है, तो हमें चाहिए कि हम इन हुकूक के मामले में बहुत ज्यादा फिक्र करें। इसके बगैर जो है वो दुनिया की जिंदगी भी हमारी फसाद वाली रहेगी। और कमा तईशून तमूतून, जैसे ही तुम जिंदगी गुजारोगे ना वैसे ही तुम्हें मौत आएगी, और मौत का मतलब क्या है? कयामत, कयामत शुरू हो जाएगी। तो अगर जिंदगी के अंदर फसाद वाली तुमने जिंदगी गुजारी हुई है, लोगों के हुकूक मारना और लोगों को तंग करना, उनको जलील करना या उनके साथ उनकी चीजों इमलाक के ऊपर कब्जा कर लेना, और तो तुम्हारी मौत जो है ना फिर सुकून वाली नहीं हो सकती, इत्मीनान वाली मौत तुम्हें नहीं आएगी, बल्कि सरकशों वाली मौत आएगी। और फिर उसके बाद जो मामला होगा वो फिर अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए सबकी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाए, हमें अपनी गलतियों को तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला से और जिन बंदों के हमने हुकूक मारे हुए हैं तो उनसे माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले तौबा की कलमात पढ़ लीजिए। जितनी भी जिंदगी में गलतियां कोताहियां हो चुकी हैं उनसे तौबा की नीयत के साथ इन कलमात को पीछे पीछे दोहरा लीजिए, और इन कलमात को पढ़ने में तहतुल लफ्ज यानी हल्की आवाज में ही पढ़ें ताकि जोर आवाज ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमनतु बिल्लाहि وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. برحمتك يا أرحم الراحمين. کلمات کو پڑھانے کے بعد ہمارے مشائخ معمولات بتا دیتے ہیں. تو کل 6 معمولات ہیں ہمارے سلسلے کے. پہلا معمول صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کرنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام درود شریف پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ قرآن پاک کی کچھ نوکش تلاوت کرنا. چوتھا معمول وقوف قلبی, یعنی ہاتھ کام کاج جو مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد مصروف ہو. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا, یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے. تو یہ چوتھا معمول ہو گیا. پانچواں معمول مراقبہ, یعنی ہر چیز سے ہٹ کٹ کر تبتل اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان فارغ کر کے اپنے آپ کو کہیں بیٹھ جائے, آنکھوں کو بند کر لے, سر کو جھکا لے, اور یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ دل میں سوچ کر کے انسان بیٹھا رہے اور جتنی دیر تک اس آواز کو اپنے دل سے آتے ہوئے سننے کی کوشش کرتا رہے اس کو مراقبہ کہیں گے. 15-20 منٹ سے شروع کرنا چاہیے, اور جتنی دیر اس طرح بیٹھے رہیں گے تو اس مراقبے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ نیت یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کی رحمت ہے, یہ فیض ہے, یہ ہمارے دل میں آ رہا ہے, اور ہمارے دل سے جو گناہوں کے اثرات ہیں جن کو روحانی بیماریاں بھی کہا جاتا ہے ان کو دھو کر کے دور کر رہا ہے, تو اس کے ذریعے سے پھر انسان کے دل میں کیفیات پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں اللہ کی محبت کی اور گناہوں کی نفرت کی. تو اس سے پھر وقوف قلبی, جو اس سے پچھلا والا معمول تھا کہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا, تو علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا کہنا تو بڑا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. تو جب مراقبے کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ کیفیات پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں نا, تو پھر وقوف قلبی کرنے میں اس کو مدد ملنی شروع ہوتی ہے, آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو اس کے لیے. اور اصل مقصد جو ہے وہ وقوف قلبی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دینا. تو چوتھا معمول ہو گیا وقوف قلبی, اور پانچواں معمول ہو گیا مراقبہ, اور چھٹا معمول ہو گیا رابطہ, رابطہ شیخ. یہ رابطہ شیخ جو ہے یہ ابتدا میں تو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ شیطان سے انسان اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا. یہ اسباب ہیں شیطان سے بچنے کے لیے, اسباب شیخ کو اختیار کرنا. شیطان سے شیخ بچاتا نہیں ہے, شیطان انسان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, شیخ راستے میں آ گیا بچا لیا, یہ نہیں کرتا شیخ. بچاتا اللہ تعالیٰ ہے. جس طریقے سے جب وائرس کسی کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب آ کے نہیں بچاتے اس کو. ڈاکٹر صاحب بچا سکتے ہیں کہ وائرس اٹیک کر رہا ہے, بیکٹیریا اٹیک کر رہا ہے, یا کوئی اور چیز کھانا اندر سے جو ہے وہ جا کر کے بے حد بدہضمی کریٹ کر رہا ہے, تو ڈاکٹر صاحب آ کے بچاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو نہیں بچاتے نا, بچاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مدافعاتی نظام بنایا اس کے ذریعے سے بچائے گا یا خود کسی طریقے سے بچا لے گا. لیکن ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو گائیڈ کرے, انسان کے کو علم پہنچائے کہ جی کیسے بچنا ہے ان چیزوں سے. تو اب ہم نے جو ہے نا وہ کتابیں پڑھ پڑھ کے کیونکہ دین سمجھا ہے, تو کتاب میں کہیں پڑھا ہوا دیکھ لیا ہوتا کہ شیطان سے کوئی نہیں بچا سکتا, شیطان سے صرف اللہ بچا سکتا ہے. تو پھر جب شیخ کی کلب سامنے آتا کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے بھائی, جب اللہ نے بچانا ہے تو پھر شیخ کی طرف سے بیچ میں آ گیا. حالانکہ بات وہی ہوتی ہے کہ کتاب کے اندر اور بھی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن وہ ہم بھول جاتے ہیں, ایک چیز کو پڑھ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہی کامل سمجھ ہے جو کہ ہم نے حاصل کر لی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس شیخ والا سسٹم بنایا ہے اس کے بغیر جو ہے نا یہ عبادات کی سستی وستی بھی آسانی سے دور نہیں ہوتی، لیکن معاملات والا معاملہ تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتنا اس کے اندر دھوکہ ہے، اتنے اس کے اندر جو ہے وہ نفس بیچ میں آتا ہے اور شیطان بیچ میں آتا ہے کہ گائیڈنس اور ایکٹیو گائیڈنس، انٹریکٹیو گائیڈنس کے بغیر یہ معاملہ طے نہیں ہو سکتا. یہ کتابوں کے ذریعے سے یا چلوں پہ جانے کے ذریعے سے یا کوئی دینی کام کرنے کے ذریعے سے یا کوئی سیاسی کام کرنے کے ذریعے سے یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو بھائی پرسنل لیول انگیجمنٹ چاہیے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی، وقت تقریباً ختم ہی ہو گیا، تو دعا تو پھر مغرب کے بعد ہی کرنی ہوگی. بہت اچھا ایک تفسیر کی کلاس کے اندر کسی طالبہ نے سوال کیا تھا کہ یہ جو ہم بہت سارے علماء کو سنتے ہیں، نام بھی لکھا انہوں نے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ماشاءاللہ وہ جو آج کل نوجوان ہیں مولانا طارق مسعود صاحب، تو ہم جو ان سب کو سنتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو اب کیا جواب دوں بھائی؟ نہیں صحیح نہیں ہے. اچھا جی، کیوں صحیح نہیں ہے؟ آپ کے حضرت کو بھی سننا صحیح نہیں ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی سننا صحیح نہیں ہے، اور مفتی مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی سننا نہیں ہے، آپ ہی کو سننا صحیح ہے. اس کا مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، دل میں بات ڈال دی، ورنہ میں تو نہیں آتا ہی سارا کچھ. تو پھر سمجھایا کہ دیکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں. اگر آپ تو بگنر ہیں، بالکل ابھی آپ نئے نئے آئے ہیں، تو ابھی تو آپ کے دن ہیں ہر چیز کو سننے کے. ابھی تو آپ، بلکہ ان کو تو کیا، ابھی تو آپ وہ غیر مقلدوں کو بھی سنیں گے، ابھی تو آپ جو ہے وہ بریلوی حضرات کو بھی سنیں گے، ابھی تو آپ سب کو سنیں گے. لیکن اگر آپ دین کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو ترقی کرنے کے لیے تو جس طریقے سے دنیا کے اندر ترقی کی جاتی ہے، اسی طرح سے دین میں ترقی کی جاتی ہے، کہ آپ کو پھر اپنے آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے. آپ سارے لوگوں کو پڑھ پڑھ کر کے، سن سن کر کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. بے شک سارے کے سارے زبردست ہیں، اکابرین ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو اپنا ٹارگٹ، اپنا جو ہے وہ فوکس بنانا پڑے گا، یکسوئی اختیار کرنی پڑے گی، ورنہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کی مثال پھر اسکول کے ذریعے سے دی کہ جب آپ پرائمری لیولز کے اندر ہوتے ہیں، لوور گریڈز کے اندر ہوتے ہیں، تو آپ سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ میتھمیٹکس پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ لینگویج پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ فلانی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں تو ویسے ویسے جو ہے وہ پھر سائنس کے اندر سے آپ کو جو ہے وہ پھر سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ جی میں نے بایولوجی پڑھنی ہے کہ میں نے فزکس پڑھنی ہے، میں نے کیمسٹری پڑھنی ہے. آگے نہیں بڑھ سکتے اس کے بغیر. آپ ساری چیزیں اسی طریقے سے پڑھتے پڑھتے آپ 11th گریڈ میں نہیں پہنچ سکتے، اور یونیورسٹی میں تو اور بھی زیادہ آپ کو فوکس کرنا پڑے گا. جی انجینئرنگ کے اندر سے بھی میکینیکل پڑھنی ہے کہ کیمیکل پڑھنی ہے کہ الیکٹریکل پڑھنی ہے کہ کمپیوٹر پڑھنی ہے کہ یہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ کو ٹیچرز بھی سلیکٹ کرنے پڑیں گے. سارے ٹیچرز کے ساتھ آپ یونیورسٹی لیول پہ نہیں چل سکتے، ساری فیکلٹیز کو آپ یونیورسٹی لیول پہ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ تو بات خیر سمجھا دی تھی، لیکن ایک چیز اس میں کہنا رہ گئی تھی جو کہ ابھی کہنا مقصود تھی، کہ دین کے اندر جو ترقی ہے نا، فرق دنیا کی ترقی ہوتی، ماڈل تو وہی سیم ہے. جس طرح دنیا کے اندر آپ کو فوکس کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے، دین میں بھی فوکس کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. لیکن کوئی سننے والا غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ جس طرح دنیا کے اندر سٹڈیز کی بات ہو رہی ہے، ڈگریز کی بات ہو رہی ہے کہ جی جتنی جتنی ڈگری ملے گی، جتنے جتنے آپ کو گریڈز ملیں گے، اتنے اتنے آپ جو ہے وہ ایڈوانس ہونے دنیا کے اندر، تو دین میں بھی جس طرح آپ جتنا کتابیں پڑھ لیں گے، جتنا آپ مدرسے میں چلے جائیں گے، جتنا آپ جو ہے وہ علامہ بن جائیں گے، اتنا دین میں ترقی ہو جائے گی. نہیں، دین کی ترقی جو ہے وہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتی. دین کی ترقی کا مطلب ہے تقویٰ حاصل کرنا، تقویٰ حاصل کرنا، گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنا. تو کتابیں پڑھنے سے ضروری نہیں ہے کہ قرب حاصل ہو جائے، تقویٰ حاصل ہو جائے، الٹا بیڑا غرق بھی ہو رہا ہوتا ہے کتابیں پڑھنے سے. تو اگر تقویٰ حاصل کرنا ہے، جو کہ فرض ہے، جس کے بغیر جو ہے وہ جنت نہیں ملنے والی ہے، تو اس کے لیے تو پھر شیخ کے بغیر کام نہیں چلے گا، کیونکہ شیخ والا معاملہ جو ہے یہ فوکس والا معاملہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ تقویٰ حاصل کر سکتا ہے. ورنہ پھر علوم تو بہت سارے حاصل ہو جائیں گے، فیکٹس اینڈ فگرز بھی بہت سارے ہو جائیں گے, دعوت و تبلیغ کا بھی بہت سارا کام ہو جائے گا, بلکہ اقامت دین کا بھی شاید بہت سارا آپ کام کر لیں. نماز سے پہلے جو معمولات بتائے تھے تو ان میں مراقبے والا معمول, اس کی تھوڑی سی مشق کر کے پھر انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے. تو آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے, اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے, توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, ہر زاویے سے دیکھا جدھر تک نظر گئی, ہر زاویے سے دیکھا جدھر تک نظر گئی, رحمت رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے, رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے, سنتا بھی ہے سوال کو دیتا بھی ہے جواب, سنتا بھی ہے سوال کو دیتا بھی ہے جواب, غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے, غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے, اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبیں, اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبیں, یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے, یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے, محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح, محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح, آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے, آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے, غو نوافل کیا ہے ایسا حوث نے جہان کی جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے ایسا ہے کون عالم فانی میں اے فقیر ایسا ہے کون عالم فانی میں اے فقیر جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب من يبلغنا الى حبك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے کریم آقام تیرے آج جس مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما ہمارے انگن ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما اپنی محبت کو پیدا فرما اے اللہ نفس شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما اے اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلتوں سے حفاظت فرما اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما عفو درگزر والا معاملہ فرما اے اللہ حفاظت کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا اے اللہ نہ آخرت کا چھوڑا نہ دنیا کا چھوڑا اے اللہ آپ کے اوپر اے اللہ صرف آپ کے اوپر بھروسہ ہے اے اللہ آپ ہی ہماری حفاظت فرما سکتے ہیں اے اللہ ہم نے تو آپ کے حکموں کی حفاظت نہیں کری اے اللہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظ کا کہ تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اے اللہ ہم سے آپ کے حکموں کی حفاظت نہیں ہو سکی
اللہ ہم سے آپ کی رحمت کی حفاظت نہیں ہو سکی، اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اللہ پھر بھی فرما دیجئے، اللہ ہمارے آنے اولاد کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہمارے جان مال کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ کفر ہر طرف سے کھڑا ہے، اللہ وہ ہمیں ہماری ایمان سے محروم کرنا چاہتا ہے، اللہ ہماری زندگیوں سے محروم کرنا چاہتا ہے، اللہ ہر لحاظ سے ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں ہماری آخرت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کی ساری سازشیں اللہ رنگ لاتی بھی نظر آتی ہیں، اور اللہ ہمارے پاس اپنی حفاظت کے لیے اور کوئی انتظام نہیں، اللہ کوئی اسباب کے درجے میں ہمارے پاس چیز نہیں ہے، اے اللہ صرف اور صرف ایک آپ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی جھوٹ سے فریب سے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی چکا چوند کر دینے والے رانائیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جو نظام ہے مدارس کے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو خانقاہیں ہیں ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو تبلیغی جماعت کا کام ہے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اقامت دین کی محنتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو تو نے تھوڑا سا موقع عطا فرمایا ہے، اے اللہ تیرا ذکر کرنے کا، ساتھ مل بیٹھنے کا، اے اللہ ان موقعوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ان سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہم ان اسباب کے بغیر کچھ نہیں کر سکیں گے، اے اللہ اپنی حفاظت نہیں کر سکیں گے، اے اللہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکیں گے، اے اللہ اپنے آپ کو اور ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں گے، اے اللہ ہمارے اوپر مہربانی فرما، اے اللہ ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کرام کی حفاظت فرما، اے اللہ مشائخ عظام کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ناقدری کی وجہ سے ہمیں ان سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں ان کی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر سے بہت تیزی سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، اے اللہ ہم اس کے بعد شیطان سے اپنی کیسے حفاظت کریں گے، اے اللہ ہم کیسے کفار سے حفاظت کریں گے، اے اللہ ان کا تو جنات کے ساتھ بھی ساتھ ہے، اے اللہ انہوں نے تو جنات کے ساتھ بھی دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، اے اللہ جادو ٹونے بھی استعمال کرتے ہیں، اے اللہ ساری کی ساری ان کے پاس تکنیکیں ہیں، ٹیکنالوجی ہیں، اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اے اللہ ایک دین ہے تو اے اللہ اس کے بارے میں تو ہم سنجیدہ ہو کے نہیں دے رہے، اے اللہ اس دین کے اندر تو آپ نے ہمارے لیے سب کچھ رکھا تھا، اے اللہ ہمارے تو آپ ہیں لیکن اے اللہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کا بننا نہیں چاہتے، اے اللہ ہم آپ کے اپنے آپ کو حوالے کرنا نہیں چاہتے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے اے اللہ پیچھا چھڑانا نہیں چاہتے، اے اللہ اپنی انانیت کو خاک میں ملانا نہیں چاہتے، اے اللہ اپنی زدوں سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتے، اے اللہ پھر ہمیں آپ کی محفاظت کیسے ملے گی، اے اللہ آپ کی خصوصی حفاظت کیسے ملے گی، اے اللہ اے اللہ آپ نے تو حفاظت فرما کے دکھایا تھا، اے اللہ تمام اسباب کے بغیر حفاظت فرما کے دکھایا تھا، لیکن اے اللہ وہ تو آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے تھے، اے اللہ ان کی ماننے والے تھے، اے اللہ آپ نے ہر چیز کو ان کی خاطر سامنے قربان کرنے والے تھے، اے اللہ ان کی آپ نے فرشتوں سے حفاظت فرما کے دکھایا تھا، اے اللہ ان کے آپ نے بغیر کسی اسباب کی حفاظت فرما کے دکھایا تھا، اے اللہ آپ ہماری بھی یقیناً حفاظت کرنے پر قادر ہے، لیکن اے اللہ ہمارے گناہوں کا کیا بنے گا، اے اللہ ہماری نفس پرستی کا کیا بنے گا، اے اللہ عقل عطا فرما دیجئے، اے اللہ توبہ کی توفیق فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس توبہ کے بغیر کوئی گزارا نہیں، اے اللہ آپ کی رحمتیں ہر چیز کے اوپر وسیع ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے گناہوں کا کیا حال، اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کی رحمتوں سے دور کر کے خود رکھا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ
جھوٹ کی زندگی سے توبہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ حق تلفی کی زندگی سے توبہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو ہمارے گھرانوں کے اندر فساد کا ماحول پیدا ہوا ہوا ہے، اے اللہ یقیناً ہماری انانیت کی وجہ سے ہے، اے اللہ آپ نے تو اس سمیت ہدایت کے اسباب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اے اللہ ایسی ایسی باتیں جو کہ ہمارے اکابرین کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے دور دور کے سفر کرنے پڑتے تھے، بہت بہت تگ و دو کرنے کے بعد وہ بات سمجھ میں آتی تھی، وہ علم حاصل ہوتا تھا، اے اللہ گھر بیٹھے وہ سارے علوم آپ ہمارے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے تک پہنچا چکے ہیں آپ، اے اللہ لیکن ہم نے خود ہی اپنے آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، اے اللہ ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، اے اللہ یقیناً ہمارے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے، اے اللہ ہم اپنی زندگیوں میں فساد کے خود ذمہ دار ہیں، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے آپ کا حق مارا، اے اللہ ہم نے آپ کے حبیب علیہ السلام کا حق مارا، اے اللہ ہم نے آپ کے قرآن کا حق مارا، اے اللہ جو وقت آپ کے قرآن پہ لگانا تھا، اے اللہ اس وقت کو ہم نے ٹی وی ڈراموں کے اوپر لگایا، اے اللہ سیاست کے اوپر لگایا، اے اللہ کھیلوں کے اوپر لگایا، اے اللہ فضول کی چیزیں دیکھنے میں اور سننے کے اوپر لگایا، اے اللہ قرآن یقیناً ہمارے خلاف فریاد کرتا ہوگا، اے اللہ جس کے خلاف قرآن فریاد کرے، اے اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی عزتیں کیسے مل سکتی ہیں، اے اللہ معاف کروا دیجئے، اے اللہ اس قرآن سے ہماری معافی دلوا دیجئے، اللہ گلو خلاصی کروا دیجئے، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے گریبان پکڑنے سے بچے اللہ روک دیجئے، اے اللہ ہمیں اس قرآن کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم ساری دنیا کی نقالی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کی عزت سمجھتے ہیں، اے اللہ نبی علیہ السلام السلام کی سنتوں کے اوپر ہمیں عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اے اللہ اپنی اولادوں کو سنتوں کے راستے میں چلاتے ہوئے شرم آتی ہے، اے اللہ حبیب علیہ السلام السلام کے حقوق کا اللہ ہم کیسے جواب دیں گے، اے اللہ آپ کو ہم کیسے جواب دیں گے، اے اللہ حبیب علیہ السلام السلام کے سامنے قیامت کے دن ہم کیسے کھڑے ہوں گے، اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کروا دیجئے، اے اللہ ہمیں سنتوں کی اے اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اولاد کے حقوق ادا کرنے کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ بیویوں کو شوہروں کے اور شوہروں کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم یہ حدیثیں سنتے بھی ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی جب گھر کے اندر فساد ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اے اللہ ہم شیطان کو خوش کرتے پھرتے ہیں، اے اللہ روزانہ خوش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیندار بھی کہلانا چاہتے ہیں، اے اللہ دین کے چوکیدار بھی کہلانا چاہتے ہیں بلکہ دین کے ٹھیکے دار کہلانا چاہتے ہیں، اے اللہ کیسے ہمیں اے اللہ ہمیں کیسے دینداری کی زندگی نصیب ہوگی، اے اللہ شیطان کو خوش کر کر کے اے اللہ ہمیں عقل سنیم عطا فرما، اے اللہ ہمیں شیطان کو ناراض کرنے والوں میں بنا، اے اللہ شیطان کو اپنا دشمن بنا کے رکھنے والوں میں بنا، اے اللہ شیطان کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ درگزر کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق حمیدہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے شر سے دوسروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھر باہر کاروبار کی حفاظت فرما، اے اللہ عیال کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کی نسبت سے اے اللہ آج اکٹھا ہونے کو ہم سب سے قبول فرما، اے اللہ جو دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے سفر کو ان کے لیے باعث ظفر بنا، اے اللہ جو دور بیٹھے سن رہے ہیں آ نہیں سکتے اے اللہ ان کے سننے کو قبول فرما، اے اللہ اس وقت کو اس کے لیے نکالنے کی کے بدلے میں اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ جنہوں نے اپنا گھر پیش کیا اپنی خدمات پیش کریں، اے اللہ اپنی فکریں پیش کریں، اے اللہ اس کے بدلے سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما، اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں نہیں پتا ہم کیسے اپنی حفاظت کر سکیں گے لیکن اے اللہ آپ کو تو سب پتا ہے، اے اللہ آپ نے تو قرآن کے اندر خود فرما دیا کہ میں تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہوں، اے اللہ ہمیں تو اپنے دشمن نظر بھی نہیں آتے، چاہے وہ جنات کی شکل میں ہو چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، اے اللہ ہمیں تو وہ نظر بھی نہیں آتے لیکن اے اللہ آپ ہمارے دشمنوں سے خوب واقف ہیں، اے اللہ آپ ان سے ہماری حفاظت فرما سکتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ اپنے احکامات کا خیال کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے، اور اے اللہ ہماری ہمیں اپنی حفاظت کا حقدار بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کے جان مال عزت آبرو سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو، مشائخ کو، اساتذہ کرام کو، والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا، خط لکھے، میسج دیے، اے اللہ ان سب کی تمناؤں کو آپ خوب جانتے ہیں، سب کی ضروریات سے آپ خوب واقف ہیں، سب کی پریشانیوں سے واقف ہیں. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ آخرت کی فکر عطا فرما کر، اے اللہ دنیا کی فکروں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ آج آپ کے نام لیوا بہت کم نظر آتے ہیں. اے اللہ ہم نے دین کی خاطر اے اللہ بہت چیزیں تو چھوڑی ہیں، لیکن اپنے نفس کو نہیں چھوڑ پا رہے. اے اللہ آپ مہربانی فرما کر کے اے اللہ ہمارے نفوس کا بھی عافیت کے ساتھ تزکیہ فرما دیجئے. اے اللہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اے اللہ ان کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے. اے اللہ اولادوں کے ضائع ہونے سے بچا لیجئے. اے اللہ اہل و عیال کے ضائع ہونے سے بچا لیجئے. اے اللہ جس طرح آپ نے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی جماعت کو کھڑا کیا، اے اللہ وہ ہر ایک کے اوپر غالب آ گئے کیونکہ ان کی پشت پناہی پر آپ کی ذات تھی. اے اللہ اسی طرح ہم تھوڑے سے کمزور ترین لوگوں کے ساتھ بھی اے اللہ یہ ممکن یقیناً ہے. اے اللہ آپ اس کے لیے ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ آپ کی پشت پناہی کے ہم بھی حقدار بن جائیں. اے اللہ غلطیوں کوتاہیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے کاموں میں برکت نصیب فرما. اے اللہ وقت میں برکت نصیب فرما. اے اللہ صحت میں برکت نصیب فرما. اے اللہ قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما. اے اللہ ہمارے جو عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ موت سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پہلے اپنی رضا نصیب فرما پھر موت نصیب فرما. اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی موت نصیب فرما. اے اللہ اپنے راستے کی مقبول شہادت والی موت نصیب فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.